ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ نکہت امان حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم سامعین، السلام علیکم نگت۔
وعلیکم السلام بہجت، ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی ہم اپنے سامعین کے لیے دلچسپ موضوعات پر رپورٹس لے کر آئے ہیں، امید ہے کہ ہمارے سامعین ضرور پسند کریں گے۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک آج ہمارے سننے والوں کو کیا سنوائے گا، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں ٹیکنوکریٹس پر مشتمل حکومت کے قیام سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کے حوالے سے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور تجزیہ کار اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، یہ سنیں گے آپ انہیں کی زبانی۔ صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی گردن توڑ بخار کے حوالے سے، اس بخار کی علامات اور علاج کے بارے میں طبی ماہرین آپ کو بتائیں گے۔ کتابوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک زبردستی رپورٹ بھی آج ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ انہیں ہم لے کر جائیں گے اسلام آباد میں منعقدہ ایک کتاب کی تقریب رونمائی میں۔ اور پروگرام کے آخر میں تفریح کا بھی سامان ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے سامعین ایسے ہیں جو تفریح میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس بات کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے، اور ہم نے اس ہفتے مشہور ڈائریکٹر شعیب منصور کی نئی آنے والی فلم ورنہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے تاثرات جانے ہیں۔ وہ اس مووی کو لے کر کیا توقعات رکھتے ہیں، یہ آپ جانیں گے انہی کی زبانی۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے بھی بہت زبردست رپورٹس ہیں، اور وہ آپ کے لیے آج کیا پیش کریں گے، اس کے لیے ہم چلیں گے دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، جو بتائیں گی ان کی طرف سے لائن اپ۔
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں آج بھی آپ کے لیے واشنگٹن سے جو رپورٹیں ہم پیش کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا اور افغانستان کے لیے پالیسی کا اعلان کچھ ہفتے پہلے کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے مختلف پہلوؤں پر کام ہو رہا ہے اور مکمل طور پر اس کا اطلاق نظر نہیں آ رہا۔ اسی صورتحال کے بارے میں ایک جائزاتی رپورٹ مرتب کی ہے انجم ہیرلڈ گل نے تجزیہ کاروں سے بات کر کے۔ میانمار یا برما کی ریاست راکھائن سے روہنگیا مسلمانوں کا اخراج جاری ہے اور بنگلہ دیش جانے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ روہنگیا بحران کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا کیا ہے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا رول کیا ہونا چاہیے، ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور گزشتہ ہفتے امریکہ کے شہر نیو یارک میں پاکستان کی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی آخری پرواز چلائی گئی، اسی بارے میں پاکستانی کمیونٹی کیا کہتی ہے، احساس و جذبات ان کے کیا ہیں، ایک رپورٹ سنیے گا۔ اور آخر میں ہم کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ نگہت بھی آپ کو بتا رہی تھیں کہ ہمارے سننے والے انٹرٹینمنٹ سے رپورٹیں پسند کرتے ہیں، تو آج بھی ہم جس فلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارے انسانی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو کسی بھی درد مند کی آنکھ کو نم کر سکتا ہے۔ سفر نامی اس فلم پر رپورٹ تیار کی ہے گل رخ نے۔ یہ تھیں وہ ہماری کچھ رپورٹیں جو ہم یہاں واشنگٹن سے آپ کو سنوائیں گے۔ نگہت آپ کو بتا چکی ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آپ کے لیے کیا لا رہا ہے، تو آئیے اب پھر نگہت کے پاس چلتے ہیں جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں ہمیں ایک رپورٹ سنوا رہی ہیں۔ آج کل مختلف افواہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے والی ہے، کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے۔ ایسی افواہیں جنم ہی کیوں لیتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی ایک جائزاتی رپورٹ نگہت کے پاس ہے۔ نگہت تفصیل بتائیے گا۔
جی بہت شکریہ بہجت، ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں، اور ہمارے سامعین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی 5 سالہ آئینی مدت اگلے سال جون 2018 میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد آئندہ عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل جس طرح آپ بھی کہہ رہی تھی کہ ملک میں سیاسی افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، پاکستان میں ٹیکنوکریٹس پر مشتمل حکومت کے قیام کی افواہیں کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں، لیکن انہیں تازہ تقویت خود وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے اپنے حالیہ دورے لندن کے دوران دی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایسی حکومت کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی کچھ خفیہ طاقتوں کی طرف اشارہ کیا جو جمہوری عمل میں رکاوٹ بننے کی سازش کر رہی ہیں، جبکہ سندھ میں برسر اقتدار اور مرکز میں دوسری بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو کہ آج کل اسلام آباد میں ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بھی کسی غیر آئینی حکومت کو تسلیم نہیں کرنے کا کہا ہے۔ سیاسی حلقوں کی جانب سے کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ مقتدر قوتیں سیاسی بساط کو لپیٹنے اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو ماہرین کس طرح دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے ریاض مسن نے۔ آئیے تفصیل ان کی رپورٹ میں سنتے ہیں۔
پاکستان کی حکمران پارٹی مسلم لیگ نون عرصے سے گردش میں آئی اس افواہ کو تقویت دے رہی ہے کہ سیاسی نظام خطرے میں ہے، اور یہ کہ مقتدر طاقتیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں۔ سینئر صحافی آفتاب میکن کہتے ہیں کہ ایسی افواہیں عرصے سے گردش کر رہی ہیں اور ایسا بغیر وجہ کے نہیں ہو رہا۔
ٹیکنوکریٹس والی اور پریزیڈینشل سسٹم والی، یہ دونوں چیزیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں، ہمارے معتبر کالمنسٹ اس پہ لکھتے رہے ہیں، اس کے حامی رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکنوکریٹ والی بات اب گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک سسٹم کے ہوتے ہوئے ایک آلٹرنیٹ سسٹم کیوں تلاش کیا جا رہا ہے۔ بڑی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہاں جی ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں رائٹنگ آن دی وال بھی ہیں، گورنمنٹ چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ وہ میرے خیال میں گورنمنٹ نہیں نظر آ رہی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک آپ نے ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کو ایک آرڈر کے تھرو اٹھا کے باہر پھینک دیا نا، تو کیا ایسے ہوتا ہے ڈیموکریسیز میں؟
پارلیمانی امور کے ماہر اور سینئر صحافی مقبول الہی ملک کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کیسے آئے گی اور کون لائے گا، ان سوالات کا جواب ابھی تک واضح نہیں ہے۔
بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے کے 3 سال کے لیے، یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں یا اور چیلنجز جو ہیں ملک کو، اکنامکس کا دوسرا اقتصادی جو چیلنجز ہیں، ان کو ہم کسی طریقے سے استوار کر لیں۔ لیکن یہ تو اپنی جگہ ایک خواہش ہو سکتی ہے۔ عملاً جو ہے وہ بشمول حکومت کے تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اقتدار میں صوبوں میں ہیں، چاہے وہ مرکز میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ پارلیمانی جماعتیں ہیں یا نان غیر پارلیمانی جماعتیں ہیں سیاسی، وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اس مطالبہ سامنے ان کا یہی ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس پورے تجویز کو۔
آئینی راستہ کوئی نہیں اور سیاسی پارٹیاں بھی موجودہ نظام کے تسلسل پر متفق ہیں، آخر حکومت سیاسی نظام کو خطرے کا واویلا کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری احتساب، جس کے شکنجے میں حکمران پارٹی پھنسی ہوئی ہے، ان افواہوں کا اصل محرک ہے۔
یہ سب پینک پھیلا رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ نیب کو پریشر میں لائیں، ایک ہی تھالی میں سب کھاتے ہیں۔ پی 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 بھی یہ چاہتی ہے کہ نیب کا اثر رسوخ کم ہو اور یہ بھی بچنا چاہتے ہیں، تو دونوں کا ایشو یہ ہے کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارا یہ عوام کو سکیئر کریں کہ جتنا تم ہمارے پیچھے پڑو گے اتنا ہی جمہوریت کو خطرہ ہے، حالانکہ جمہوریت مضبوط ہوگی جب بے ایمان لوگوں پکڑے جائیں۔
مسلم لیگ قائد اعظم کے سینیٹر کامل علی آغا بھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو افواہ اور اس کا مقصد احتساب سے فرار قرار دیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اپنی مظلومیت جو ہے اس کا چرچا کرنا چاہ رہی ہے، وہ ہر طرح سے کبھی -1 فارمولا نکال کے بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی ٹیکنوکریٹس حکومت کا وہ ویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ٹائم گین کریں اور الٹیمیٹلی یہ جو احتساب کا سنیریو ہے اس سے ہماری بچت ہو جائے۔ ہراسمنٹ کریٹ کریں گے تو اس کا فائدہ مظلومیوں کی صورت میں عوام سے الیکشن میں لینے کی کوشش کریں گے، ادروائز تو ظاہر ہے وہ جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ گرائی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس سے سوچ سمجھ کے اڈاپٹ کیا۔
پچھلے 2 سالوں سے سیاسی نظام کو خطرے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور حکمران سیاسی پارٹی بھی اس تاثر کو پختہ کر رہی ہے، لیکن سیاسی تبدیلی یا پھر نظام کی تبدیلی کا طریقہ کار کیا ہوگا، نہ ہی آئین اس معاملے میں واضح ہے اور نہ ہی ایسی افواہوں کے خالق۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے لیے ریاض مسن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ نے رپورٹ سنی۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کی جانب، جس میں لے کر آ رہی ہیں بہجت افغانستان سے متعلق ایک اہم مسئلے کے حوالے سے رپورٹ، تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں۔
جی شکریہ نگہت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں جنوبی ایشیا سر فہرست رہا ہے، لیکن ابھی تک نہ تو نئے امریکی سفیر نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور نہ ہی مستقل معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کا تقرر کیا گیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی ایلچی کا دفتر بھی ختم کر دیا گیا ہے اور صرف عارضی طور پر ایلس ویلز خصوصی ایلچی اور معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کے عہدے پر تعینات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کون صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی برائے جنوبی ایشیا کی قیادت کر رہا ہے؟ اس بارے میں امریکہ کے دفتر خارجہ اور دفتر خارجہ کے سابق عہدیدار اور ایک قدامت پسند تھنک ٹینک کے ماہر کیا کہتے ہیں؟ انجم ہیرل گل نے ان سے بات کی ہے اور اسی پہ مبنی آپ کو رپورٹ ہم سنوائیں گے بھی۔
تقریباً ایک ماہ پہلے سینٹ نے افغانستان کے لیے نئے امریکی سفیر جان بیس کی منظوری دی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے فرائض نہیں سنبھالے۔ سفیر جان بیس ترکی میں امریکی سفیر تعینات تھے۔ وہ کب اپنے فرائض سنبھالیں گے اس پر دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سفیر جان بیس کے شیڈیول سے متعلق بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے پریس افسر نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کب اپنے فرائض سنبھالیں گے۔ اسی سوال کے جواب میں افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق خصوصی ایلچی ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر جب بھی نئے سفیر کی تعیناتی سینٹ سے منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے نائب کو سونپتے ہیں اور پھر کچھ دن چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دفتر خارجہ اور دیگر محکموں سے بریفنگ اور مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے فرائض سنبھالتے ہیں۔ بالعموم اس سب میں چند ہفتے لگ جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ حالیہ دنوں میں ترکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو کیا یہ بات تو تاخیر کا باعث نہیں بنی، جواب میں فیلڈ مین کا کہنا تھا
been a sensitive period of time between the US and Turkey over the last month or two and it's not
گزشتہ ماہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ اور ترکی کے درمیان حساس وقت تھا اور یہ ہمارے پالیسی مفادات میں نہیں ہے کہ ایسے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر ایک سینئر سفارتکار موجود نہ ہو، سو ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو۔ سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کارل انڈرفرتھ کا اس بارے میں کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے ہی ہم نے افغانستان میں طالبان کے بدترین حملے کو دیکھا جس میں لگ بھگ 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ اس سال کا خونی ترین ہفتہ تھا۔ اس ملک کو انتظامیہ کی توجہ کی ضرورت ہے اور ایک سفیر کا بھی اپنے منصب پر ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا
Well, he should get there as quickly as possible because a new policy has been announced.
انہیں جتنی جلد ممکن ہو سکے وہاں پہنچنا چاہیے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک نئی پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے جسے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا نام دیا گیا ہے، اور ہمیں افغانستان میں ایک نئے سفیر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پالیسی کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکے۔ ایک قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ماہر جیمز کیرافارنو کا اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ وہاں کوئی سفیر موجود ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں کے امور اور معاملات نائب سفیر بخوبی سنبھال رہے ہیں اور نئی انتظامیہ کی ایک مضبوط پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے جس کے نفاذ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت ایک اہم بات یہ ہے کہ افغان افواج کی عسکری صلاحیتوں کو بڑھاوا دیا جائے، اور جب افغان فورسز میدان میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں گی اور طالبان کو شکست دیں گی تو پھر وہاں کی صورتحال اس لحاظ سے موافق ہوگی کہ سفارتی کاوشوں کو آگے بڑھایا جائے۔ کیرا فارنو کا کہنا تھا
I think it'd be a different situation if the Taliban were on the run and you know we were all rushing to the negotiating table.
میرے خیال میں جب طالبان بھاگ رہے ہوں گے تو وہ ایک مختلف صورتحال ہوگی اور ہم سب مذاکرات کی میز کی جانب جائیں گے تاکہ طالبان کو غیر مسلح کرنے اور انہیں دوبارہ معاشرے میں ضم کیا جا سکے، تو اس وقت کسی سفیر کی موجودگی شاید اہمیت کی حامل ہوگی، لیکن اس وقت میرے خیال میں اس سے خطے میں امریکی پالیسی کے نفاذ کی رفتار کم نہیں ہو رہی۔ اس سوال پر کہ نہ تو نئے امریکی سفیر نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور نہ ہی کسی مستقل معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کا تقرر ہوا ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی ایلچی کا دفتر بھی ختم کر دیا گیا ہے اور صرف عارضی طور پر ایلس ویلز خصوصی ایلچی اور معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کے عہدے پر تعینات ہیں، تو اس وقت کون صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی برائے جنوبی ایشیا کی قیادت کر رہا ہے؟ اس سوال پر دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ سے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کے نفاذ کی قیادت کر رہی ہیں۔ قیادت کے اسی سوال کے جواب میں سابق خصوصی ایلچی ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا
But at this point, the leads on the policy on the civilian side are Ambassador Wells.
اس وقت سویلین سائٹ سے اس پالیسی کی قیادت سفیر ایلس ویلز اور وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کی سینئر رکن لیزا کرٹس کر رہی ہیں۔ اسی بارے میں سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کارل انڈرفرت کا کہنا تھا
I think that the most likely leader of that policy right now would be General McMaster.
میرے خیال میں اس وقت اس پالیسی کے سب سے ممکنہ لیڈر وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جنرل میک ماسٹر ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں خدمات انجام دی ہیں وہ اور اس ملک کا علم رکھتے ہیں. ان کے پاس لیزا کرٹس کی شخصیت میں ایک اچھا معاون موجود ہے. جب ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کیرافارنو سے پوچھا گیا کہ کیا لیزا اس پالیسی کے نفاذ کی قیادت کر رہی ہیں تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے. لیزا کی حیثیت ایک مشیر کی ہے. اس پالیسی کی قیادت دفتر خارجہ اور محکمہ دفاع کر رہا ہے. تاہم انہوں نے کہا میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوبی ایشیا کی تمام پالیسی پر سب سے موزوں اور معقول شخصیت ہیں، خاص کر افغانستان کو درپیش چیلنجوں اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پالیسی کی تشکیل میں از حد مؤثر رہی ہوں گی. تاہم واشنگٹن میں بہت سے ماہرین اس بات کے حق میں ہیں کہ افغان سفیر کی فوری تعیناتی اور جنوبی ایشیا کے لیے ایک مستقل معاون وزیر خارجہ کا تقرر ہی نئی افغان پالیسی پر مؤثر عمل درآمد میں ممد و معاون ثابت ہوگا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے حالات حاضرہ پر نظر ڈالی. یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اور دیگر رپورٹس کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے. اور اب ہم وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم تقریباً تمام گزشتہ پروگراموں میں کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سنواتے آئے ہیں، اور وہ وہی ہے روہنگیا بحران. میانمار یا برما کی ریاست راکھائن سے لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں نے جبر و تشدد سے تنگ آ کر بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کا معاملہ بحرانی شکل بے اختیار کر رہا ہے. اس مسئلے اور بحران کا حل کیا ہو، ماہرین اور تجزیہ کاروں نے بات کی ہے اور انہیں کی آرا پر مبنی رپورٹ ہم آپ کو سنوا بھی رہے ہیں. میانمار یا برما کی راکھائن ریاست میں رہائش پذیر روہنگیا مسلمان فوجی کاروائی کے نتیجے میں ملک بدر ہونے پر مجبور ہو گئے. روہنگیا مسلمان پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی طرف نکلے، اور ان کا کہنا ہے کہ میانمار کے حکام نے سیکیورٹی نافذ کرنے کے لیے آپریشن کے نام پر شہریوں کو قتل کیا، جبکہ میانمار کی فوج نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ روہنگیا شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کے سفیر کے مطابق اکتوبر سے اب تک 6 لاکھ افراد سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے. بنگلہ دیش کی حکومت کے قائم پناہ گزین کیمپوں میں سہولیات اتنی بڑی تعداد میں آنے والے افراد کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی. بین الاقوامی تنظیمیں امدادی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن لاکھوں افراد کے لیے یہ ترسیل اور فراہمی آسان نہیں. روہنگیا مسلمانوں کے اس جاری بحران پر ہم نے اپنے تجزیہ کاروں سے بات کی. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور امیگریشن قواعد کے ماہر بیرسٹر امجد ملک کہتے ہیں کہ اس بحران کے دیرپا حل کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں طرح کی پالیسیاں درکار ہیں، اور بین الاقوامی برادری کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی ملک پر بوجھ نہ آ جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3-4 پہلو ہیں. ایک تو ہیومنٹیرین آسپیکٹ ہے کہ امیڈیٹلی جو ٹیمپریری ریلیف ہے اس میں انٹرنیشنل حکومتیں ہیں وہ اپنا تعاون کریں تاکہ جو ہیلتھ اکوموڈیشن ٹیمپریری شیلٹر اس میں مدد دی جائے، اور یو این کا ہاتھ بٹایا جائے تاکہ امیڈیٹلی وہ ہوسٹنگ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کی لائف اینڈ لائیولیہڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے. دین شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کسی ایک ملک کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ ایسے نہیں ڈال سکتے. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے ٹیمپریریلی ڈاکومنٹ کریں، پھر لانگ ٹرم کے اوپر وہ وہاں میانمار سے پراپر یو این کے لیول کے اوپر نیگوشیٹ کرے تاکہ ان کی نیشنلٹی کا مسئلہ ریزالو ہو. الٹیمیٹلی دیٹ از دی سولوشن ٹو ہاؤس دیم بیک ٹو دی کنٹری ویئر دے بلانگ، جہاں وہ رہے ہیں، جہاں وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی ہیریٹیج ہے.
ڈاکٹر طیب محمود جو سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر اور پروفیسر آف لا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس بحران کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا تو اس کے دیرپا اثرات ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں بلکہ 70 کی دہائی سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے اثرات خود میانمار کی اپنی صورتحال پر مرتب ہو رہے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے.
یاد رہے کہ یہ آج سے مسئلہ نہیں چل رہا، یہ کم از کم 70 کی دہائی سے روہنگیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. एक और बात कहनी जरूरी है कि जब कोई किसी मुल्क में किसी अकलियत के साथ इस तरह का अमल किया जाए तो उस अपने मुल्क पे भी उसके असरात पड़ते हैं। आपके सामईन को मालूम होगा कि बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि बहुत अरसे की फौजी हुकूमतों के बाद बर्मा में एक नई हवा चली है, जमहूरियत की तरफ, आजादी की तरफ, ह्यूमन राइट्स की तरफ बात चलेगी। हुआ ये है कि ये रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से खुद बर्मा के अंदर जो उनका सियासी प्रोसेस है वो भी मस्ख हो गया है कि जितनी वो उम्मीदें थी चीजें खुलने की अब वो सही साबित नहीं हो रही, बल्कि चीजें किसी और रुख पे जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कंडमनेशन के अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस का थ्रेट होना चाहिए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का थ्रेट होना चाहिए, और अगर उससे बात आगे बढ़े तो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के कवानीन मौजूद हैं। तो कम अज कम ऐसे कॉन्सिक्वेंस की धमकी बहुत जरूरी है कि ये ना समझे म्यांमार के जैसे भी वो ये काम जारी रह सकता है। याद रहे कि 1 मिलियन रोहिंग्या हैं, उसमें से तकरीबन आधे अब हो गए हैं जो बेघर हुए हैं।
उधर चीन के एक अहदेदार ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत से ये बहरान हल नहीं होता, इसलिए खित्ते में जिम्मेदार और मुतल्लिका फरीकों को मिलकर इस मसले का हल तलाश करने की जरूरत है। हमने इस बारे में प्रोफेसर फैजान हक से दरियाफ्त किया जिनका ताल्लुक बफलो यूनिवर्सिटी से है।
जी देखिए, जो रोहिंग्याज या बर्मा का जो इलाका है वो चीन के असर रसूख में तसव्वुर किया जाता है, खासकर जहां तक चीन का ताल्लुक है, और वो इंडिया भी उसको अपने असर रसूख में उस इलाके को समझता है। तो अगर इंडिया और चाइना चाहें तो इसका कोई हल निकाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस जो हैं उनका असर रसूख वहां पर ऐसा नहीं है, ऐसा रासिख नहीं है जैसा उनका है। और इसमें एक और जो बात है वो ये है कि जो क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हो रहा है, वो इवेंचुअली सबसे पहले बांग्लादेश को और उसके बाद इंडिया को मुतासिर करेगा, मगर उसके साथ साथ उसके असरात हैं वो चाइना भी महसूस करेगा और चाइना के इत्तेहादी भी महसूस करेंगे।
अक्वामे मुत्तहिदा के अहदेदारों ने म्यांमार की हिकमत अमली को रोहिंग्या बरादरी की नस्ली सफाई करार दिया। अमरीका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने इन जालिमाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार म्यांमार की फौज को ठहराया, जबकि म्यांमार की फौज ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई को जवाज बनाकर पेश किया। अमन की नोबल इनाम याफ्ता आंग सांग सूची म्यांमार या बर्मा की लीडर कहती हैं कि उनकी हुकूमत बेहतरीन अंदाज में तमाम लोगों का दिफा कर रही है। आंग सांग सूची पर आलमी सतह पर शदीद दबाव रहा कि वो इंसानी हकूक की अलमबरदार होने के बावजूद अपने ही मुल्क में इस इंसानी बहरान को रोक नहीं सकें। यूरोपीय यूनियन और अमरीका म्यांमार की फौजी क्यादत पर मखसूस ताजीरात आयद करने पर गौर कर रहे हैं, ताहम उन्हें इस बात पर भी तशवीश है कि ऐसी कार्रवाई मईशत के लिए सूदमंद नहीं, और इस वजह से सूची और फौज के दरमियान पहले ही से कशीदगी का शिकार ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। बैजू जुलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन। और अब हम चलते हैं निगहत के बारे में, जो सेहत के शोबे से हमारे साथ बात करेंगी, और वो बात करेंगी मेनिनजाइटिस या फिर गर्दन तोड़ बुखार के बारे में। बड़ा ही खौफनाक मर्ज है जो दिमाग की झिल्ली में सोजिश से पैदा होता है, और वजह इन्फेक्शन है मुख्तलिफ नौयत की। नजला, जुकाम, कान की इन्फेक्शन, तेज बुखार सभी इसकी अलामतों में शुमार होते हैं। इंतहाई मालूमती रिपोर्ट निगहत लाई है। निगहत कुछ और तफसील बताएंगे मैं सुनने वालों को।
बिल्कुल बहजत, सेहत का सेगमेंट हमारे सामीन का भी पसंदीदा सेगमेंट है, और हम कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी बताएं, और साथ ही साथ जो तिब की दुनिया में नई चीजें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी बातचीत हो। तो आज आप जिस तरह बता रही थी कि हम गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से मालूमाती रिपोर्ट लेकर आए हैं। कहा जाता है कि जो गर्दन तोड़ बुखार है वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ताहम 5 साल से कम और 20 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में इस बीमारी के होने का खदशा जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन गर्दन तोड़ बुखार की अक्सर इकसाम से वैक्सीन के जरिए महफूज रहा जा सकता है, और ये एक काबिल इलाज मर्ज है। डॉक्टर से जरूर रिजू करें, और हमारी इस रिपोर्ट में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बीमारी के अलामात के हवाले से और इलाज के हवाले से भी। तो राबिया गुलफाम ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं, आइए सुनते हैं।
गर्दन तोड़ बुखार में हरा मगज और दिमाग के चारों तरफ मौजूद झिल्लियां सोजिश का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन है जो नाक और सांस के जरिए दिमाग को मुतासिर करते हैं। गर्दन तोड़ बुखार में किसी भी उम्र के अफराद मुब्तला हो सकते हैं, ताहम बच्चों में इसकी शराह ज्यादा है। इस मर्ज के हवाले से मजीद बात करते हुए फिजिशियन डॉक्टर फरा फैजान बताती हैं,
गर्दन तोड़ बुखार एक्चुअली एक इन्फेक्शन है, ये ब्रेन की या दिमाग इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, जो कवरिंग होती है, ये एहतियाती एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको मेनिंजेस कहा जाता है। इस झिल्ली के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाती है या जरासीम की पहुंच हो जाए किसी तरह, तो वो प्रेजेंट ऐसे करता है एक बीमारी की सूरत में, और उस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार कहते
हैं। डॉक्टर फरा कहती हैं कि इस मर्ज की बुनियादी वजह मुख्तलिफ इन्फेक्शन हैं।
इसकी वजूहत जरासीम है, वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, हर किस्म के जरासीम हो सकते हैं। बंद नजला, ऐसा नजला कि जो कि बहुत ऐसे से चल रहा हो और उसका इलाज ना किया जाए, तो वो भी रास्ता पकड़ता है ब्रेन की तरफ। दूसरा ये कि कान के अमराज, कान की ऐसी इन्फेक्शन जो कि बहुत ऐसे से चल रही हो और उनको ट्रीट ना किया गया हो, वो भी रास्ता अपना ब्रेन की तरफ बना लेते हैं।
गर्दन तोड़ बुखार की क्या अलामत हैं? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर फरा फैजान ने बताया।
नाम से भी जाहिर है, गर्दन तोड़ बुखार, बुखार हाई ग्रेड होता है, यानी कि ज्यादा सा होता है 100 और 100 से ऊपर, और इसके अलावा गर्दन में यानी कि पीछे नेक की तरफ स्टिफनेस हो जाती है, सख्ती आ जाती है, पेन होता है जो कि सर से लेके बहुत इंटेंस पेन होता है पीछे गर्दन की तरफ और पीछे कमर की तरफ तक, नीचे भी जा सकता, टांगों की तरफ भी जा सकता है, और उसके अलावा आंखों का ऊपर रोल अप हो जाना, सन डाउनिंग सिंड्रोम जिसको कहा जाता है वो भी होता है, मतली और उल्टी का आना ये भी बहुत होता है, भूख का कम लगना होता है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में बच्चा या बड़ा जो हो वो बेहोशी तारी होना, फेंट हो जाना या झटके पड़ना जिस्म में, इनमें से कोई भी अलामत अगर हो तो बहुत जरूरी है कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए।
डॉक्टर फरा का कहना है कि इस मर्ज में उम्र का तायुन नहीं किया जा सकता, तहम बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखी गई है।
बच्चों में इसलिए बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो बच्चे एलर्जिक होते हैं, कि जैसे पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, कोल्ड एलर्जीज, उनको नजले की बीमारी हर वक्त रहती है और माँ बाप उसका बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखते, तो ये नजला जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ ट्रेवल कर जाता है।
इस हवाले से मजीद बात करते हुए न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर रियाज महमूद कहते हैं,
बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जिसको आम जबान हम कह सकते हैं कि उनको जो सोच की सलाहियत वो कम हो जाती है, जिसको आप मेंटल रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, यानी वो आम बच्चों से जहनी पसमानदगी के शिकार हो सकता है और उसको जो है ना एट स्कूल एंड जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है वो बहुत कम हो सकती है या इवन मॉडरेटली कम हो। दूसरा जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे बच्चों को फिर अगर ट्रीटमेंट डिले किया जाए या ना दिया जाए तो उनको बाकायदा फालिश वाली कैफियत हो सकती है, यानी दोनों पाँव की मंजूरी या एक हाथ की मंजूरी इस तरह वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है ना वो हियरिंग लॉस की है, यानी पेशेंट रिकवर तो कर जाता है लेकिन उसकी डेथ हो जाता है, और ये हो सकता है कि फिर उनको बाद में ना मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे क्योंकि सारी जिंदगी रह सकते हैं।
गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला मरीजों के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इस हवाले से बात करते हुए डॉक्टर फरा ने बताया।
एक तो ब्लड टेस्ट है, ब्लड सेंसिटिव कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो कहलाता है, सबसे ज्यादा कॉमन है। इसकी साइंस और सिम्टम्स होते हैं और इसके हमने एग्जामिनेशन कहते हैं, क्लिनिक साइन वगैरह देखना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे काफी अंदाजा हो जाता है, और उसके बाद में ये है कि ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद में जो पीछे रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, उससे वाजह हो जाता है कि ये बीमारी जो है ये मेनिंजाइटिस है और वायरल है या बैक्टीरियल है, किस किस्म की है, और उससे इलाज मुतय्यन करने में आसानी हो जाती है।
डॉक्टर फरा का कहना है कि इस मर्ज में मुब्तला अफराद को नरम गिजा खाने की जरूरत होती है,
वार्म लिक्विड्स या नीम गर्म जो चीजें हैं, जैसे कि तहद मिला नीम गर्म पानी है या जो शांदा है या ग्रीन टी वगैरह है या हल्की फुल्की ग्रीन वार्म ड्रिंक्स हैं, वो बहुत सूदिंग होती हैं। नरम गिजा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, दूध नीम गर्म हो, शहद मिला हो, वो भी बहुत फायदे का होता है। उसके अलावा ये कि चूंकि गजाइत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजें खाने पीने में भी मसला हो रहा हो, जैसे ये कि मुर्गी है या अंडे हैं, इसमें ममानियत नहीं होती, मना नहीं होता।
डॉक्टर फरा का कहना है कि लोग इस मर्ज को छूत का मर्ज समझते हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं, तहम एहतियात लाजमी है।
इसको लोग अक्सर छूत का मर्ज समझते हैं कि जैसे छूने से लग जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि चूंकि इन्फेक्शन जो होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है, कि जैसे मरीज के खांसने से या नजले से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाए, तो साथ के लोगों को एहतियात लाजिम है, लेकिन छूत का मर्ज वैसे नहीं, जेनेटिक बिल्कुल ही नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप को हुआ हो बचपन में या बड़े होके मेनिंजाइटिस तो आपको भी हुआ हो, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली इन्फेक्शन है और और ये जरूरी नहीं है, इससे इम्यूनिटी ऐसी नहीं होती कि एक दफा आपको हो गया तो जिंदगी में आगे चल के कभी भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। मुहतात रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी सफाई सुथराई और हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नाक और गले को और कान को साफ रखें।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
तो सेहत के सेगमेंट में आपने जबरदस्ती रिपोर्ट सुनी जिसमें आपको डॉक्टर साहब ने गर्दन तोड़ बुखार है उसके हवाले से उन्होंने यही बताया कि ये जरासीम और बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए सफाई का ख्याल रखकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। आप सफाई का ख्याल रखें और बीमारियों से बचें। अगले हफ्ते भी मालूमाती रिपोर्ट आपके लिए सेहत के सेगमेंट में हम लेकर आएंगे, लेकिन फिल वक्त हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो और दीगर रिपोर्ट हम शामिल करेंगे जिसमें पाकिस्तान के PIA की न्यूयॉर्क के लिए आखिरी फ्लाइट के हवाले से भी एक दिलचस्प रिपोर्ट है। साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sej radio या फिर facebook.com/radio news network।
प्रोग्राम सदाए जहां में एक मरतबा से फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान निगहत अमान और वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में मेरा साथ दे रही हैं बहजत जिलानी। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से है जिसके हवाले से थोड़ा सा मैं भी यहां पर बात करना चाहूंगी। गुज़िश्ते दिनों कौमी एयरलाइन PIA की जानिब से शुमाली अमरीका के लिए 56 साल बाद परवाजों की बंदिश की गई। जो PIA है इससे कबल कराची और लाहौर से न्यूयॉर्क के लिए हफ्ते में 2 परवाजें चलाती थी, लेकिन 10 साल से सालाना तकरीबन 1.5 अरब रुपए के नुकसान के बाद अब ये परवाजें मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हैं और कुछ लोगों के तासुरात भी लेकर आ रही हैं। बहजत, हम उनसे ही तफसीलात पूछते हैं। जी बहजत।
जी निगहत, PIA ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 1961 में परवाजें शुरू करके एक तारीख रकम की थी। बराह रास्त परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से शिकागो और न्यूयॉर्क को मिलाती थी। इन रूट्स पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कई 100 अरब रुपए कमाए, लेकिन अब इन्हीं रूट्स पर एयरलाइन को घाटे का सामना भी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का शुमाली अमरीका के लिए परवाजों का यह सिलसिला 56 साल बाद बंद हो गया। 27 अक्टूबर को लाहौर से PIA की आखिरी फ्लाइट PK 711 यानी 711 न्यूयॉर्क पहुंची थी और वही तैयारा परवाज PK 712 के जरिए न्यूयॉर्क से लाहौर रवाना हो गया। PIA के तर्जुमान के मुताबिक इस फैसले का मकसद एयरलाइंस के बढ़ते हुए खसारे को रोकना है जो सिर्फ गुज़श्ता एक साल में 48 अरब रुपए था, जबकि इस वक्त एयरलाइन का कुल खसारा तकरीबन 400 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। तर्जुमान के मुताबिक 29 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कोई परवाज दोनों मुल्कों के दरमियान ऑपरेट नहीं करेगी। बुकिंग का सिलसिला पहले ही बंद किया जा चुका है और जिन मुसाफिरों ने बुकिंग करवा रखी है उन्हें बगैर किसी कटौती के रकम वापस की जा रही है, या मुसाफिर चाहें तो इसी टिकट पर किसी दूसरी एयरलाइन की परवाज पर अमरीका जा सकते हैं। हमारे साथी असफर इमाम ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों के तासुरात मालूम किए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज बंद होने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों की राय आपको सुनवाते हैं।
कौमी एयरलाइन PIA की पाकिस्तान से न्यूयॉर्क के लिए बराह रास्त परवाजों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। न्यूयॉर्क से आखिरी परवाज इतवार की शब लाहौर के लिए रवाना हुई। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने परवाज की बंदिश पर दिली रंज व गम का इजहार किया है। PIA और अमरीका के दरमियान दो तरफा परवाजों का यह मुआहदा 1961 में हुआ था और इसे तारीखी तौर पर मुनाफा बख्श रूट समझा जाता है। PIA हुकाम का कहना है कि वो हालात बेहतर होते ही इस रूट पर दोबारा परवाजें शुरू कर देंगे। इतवार के शब रात 9 बजे रवाना होने वाली PIA की परवाज 712 के मुसाफिरों ने इस मौके पर रंज व गम का इजहार करते हुए कहा,
मुल्क का एक कौमी असासा था PIA, जिसका एक नाम था दुनिया में, और ये दिन ब दिन आज ये टाइम आ गया है कि यहाँ खत्म कर दी गई है और हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत कर रहा है।
फ्लाइट बहुत अच्छी है, हम कहते हैं कि ये आती रहे। हम लोग तो परेशान हो गए थे सुन के, तो मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर कोई फैसला होगा, तो ऐसे ये बंद नहीं हो सकती।
मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि क्योंकि PIA को इधर आना चाहिए, ये मतलब न्यूयॉर्क को छोटा तो नहीं ना है कि इधर लोग थोड़े रहते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स रहते हैं, उनको आना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं और ओल्ड एज के हैं उनको तो यही सबसे बेस्ट है कि अपने मुल्क में जाए और अपनी उसी के इकोनॉमी को मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
मुझे तो बेइंतहा अफसोस हुआ है पीआईए की फ्लाइट जो बंद हुई, क्योंकि पीआईए जो है जिस एयरपोर्ट पे भी उतरती है एक नाम होता है, पाकिस्तान का एक नाम होता है, और पीआईए बंद होकर बेइंतहा दुख हो रहा है इस वक्त, मतलब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं कर सकता।
अफसोस हो रहा है तो क्योंकि मैं तकरीबन 42 साल से इसका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था और मैं डॉक्टर हूं और मैं बहुत हेल्प करता था जब भी आते जाते थे, तो कभी कभार जो ट्रैवलर पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम जो होते हैं तो वो मैं टेक केयर करता रहा हूँ। एक जो कैरियर है पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर एयरलाइन शुड नॉट बी स्टॉप इन अमेरिका।
जाहिर बात है यार, हमारी मुल्की एयरलाइन है वो अब जा रहे हैं यहाँ से, इतनी मेहनत किया हमने एजेंट के लिहाज से, हमने सीखा है अपने उत्साहों से और आज ये फ्लाइट जा रहा है, ये आखिरी रवानगी होगी, तो जाहिर बात है हमको तकलीफ है, पाकिस्तान के लिए नुकसान मन है।
पीआईए ने जो बेस्ट किया था, जो डेड बॉडी यहाँ से जाती थी वो फ्री जाती थी हमारे लिए, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो नहीं करती थी, अब उसके लिए हमें जो प्रॉब्लम होगी वो आप सोच सकते हैं।
Unfortunately, after serving over 40 years in New York, direct flight to Lahore, it's leaving us. I mean, I really hope it comes back.
New York से पाकिस्तान के लिए براہ راست پروازوں کی ایک تاریخ آج ختم ہوئی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نیو یارک کے لیے جو آخری پرواز تھی اس میں آپ سن رہے تھے کہ مسافر کتنے افسوس کا اظہار کر رہے تھے. ہمیں امید ہے, جیسا کہ عام طور پر ان توقعات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے, کہ جب خسارے میں کمی ہو جائے گی یا صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے, تو شاید امریکہ کے لیے پروازوں کا یہ سلسلہ بھی دوبارہ شروع کیا جا سکے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. آج نگہت بھی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ سنوا رہے ہیں بک لانچنگ کی, جیسا کہ انہوں نے کہا بھی تھا. اور نگہت ہوا یہ کہ اس نے مجھے میرے کلاس روم میں جا کر بٹھا دیا, کیونکہ میں فلسفے کی ایک طالب علم ہوں, اس کی وجہ سے عمرانی معاہدہ اور عمرانی معاہدے کا تصور دینے والے مفکر اور فلسفی اسے اخلاقی اور سیاسی دونوں طرح سے دیکھتے پرکھتے اور پیش کرتے ہیں, جیسے ہیوگو گروٹیس تھے 1625 میں, تھامس ہابس تھے 1651 میں, سیمول پوفنڈارف 1673 میں, جان لاک 1689 میں, روسو 1762 میں, اور کانٹ 1797 میں, یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدے کے نظریہ ساز رہے, اور ان میں سے ہر ایک نے سیاسی اتھارٹی کے مسئلے کو ایک مختلف انداز میں سلجھانے کی کوشش بھی کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتی ہیں؟
ویسے تو میرا جو سبجیکٹ رہا ہے, میں تو جرنلزم ہی پڑھی ہوئی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی انفارمیشن ہو جس سے آپ کی اس فیلڈ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملے. تو سیاسیات کے حوالے سے ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں, تو سیاسیات کو بھی ہم پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں انٹرنیشنل جو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے لیے آپ کو پھر اس طرح کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ میں کوشش کرتی ہوں ان سب چیزوں کے اوپر نظر رکھوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے جو اپنی اتنی ساری مجھے باتیں بتائیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ زیادہ شغف رکھتی ہیں فلسفے کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا سبجیکٹ بھی رہا فلسفہ. تو تھوڑا سا ہمارے سامعین کو مزید بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیا پڑھنا آپ پسند کرتی ہیں.
مجھے ہمیشہ یہ سوال کیا گیا مجھ سے کہ فلسفے اور جرنلزم کا کیا تعلق ہے. تو فلسفہ آپ کو ایک طاقت دیتا ہے, اور بلکہ ٹریننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ تجزیے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور اب تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دور ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, انفارمیشن کا دور ہے, تو اس میں تو جہاں سے جیسی بھی معلومات مل جائیں, لیکن چونکہ ہمارا فیلڈ اب ایسا ہے کہ زیادہ تر کرنٹ افیئرس کی بات ہم کرتے ہیں, تو اسی طرف رجحان بھی رہتا ہے. تو یہ جو بک لانچنگ آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ کتاب مجھے لگی, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے سننے والوں کو.
بالکل, ہمارے نمائندے مبشر ملک اس کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بک لانچنگ سیریمنی تھی وہ گزشتہ دنوں اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی, اور بک کا جو نام تھا وہ عمرانی معاہدے کی تشکیل نو, یہ کتاب کا نام تھا, جس کے خالق ہیں ڈاکٹر خلیق احمد. اور اس کتاب کے مصنف نے اپنے نظریۂ ریاست سے آگے بڑھ کر معاشرے کے نظریے پر توجہ دینے پر اس بک میں زور دیا ہے. اس کتاب کی تقریب رونمائی کی مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں مبشر ملک کے پاس.
گزشتہ دنوں اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں عمرانیات کے معاہدے کی تشکیل نو کے عنوان پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. 764 صفحات پر مشتمل یہ کتاب دور حاضر میں عمرانی معاہدوں کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمیت مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کتاب کو دو جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتاب کے مصنف، مختلف درسگاہوں میں فلسفے کے استاد ڈاکٹر خلیل احمد ہیں، جو اس سے قبل بھی اردو اور انگریزی زبان میں پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج، سیاسی پارٹیاں یا سیاسی بندوبست اور چارٹرڈ آف لبرٹی سمیت متعدد کتابیں اور مضامین تحریر کر چکے ہیں۔ اپنی کتاب عمرانی معاہدے کی تشکیل نو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیل احمد کا کہنا تھا کہ اس کتاب میں معاشرے اور حکومت کے ان تلخ حقائق کو قلم بند کیا گیا ہے جن سے ایک عام شہری کو روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پاکستان میں عمرانی معاہدے کی بات تو بہت کی جاتی رہی ہے، کئی جگہ سیمینار بھی ہوئے ہیں کہ نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز تھی میرے ذہن میں تھا، اور دوسرا پھر یہ کہ میں شروع سے مطلب دیکھا کہ بھائی پاکستان کی ریاست کس طرح کی ہے۔ مثلاً میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ہم ایک سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور ہر عام آدمی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں تھیں کہیں۔ اور پھر مطلب جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے ساری ریاست میں، مطلب ریاست کتنی پاورفل بن چکی ہے، کتنی طاقتور بن چکی ہے، کئی چیزیں جو آئینی طور پہ بھی مطلب جن پہ آئین روک لگاتا ہے اور آئین ریاست کو اجازت نہیں دیتا، وہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ریاست نے اپنا ہی ایک پورا ایک علیحدہ سے آئین بنا لیا ہوا ہے، مطلب جس پہ وہ عمل کر رہی، اصل آئین پیچھے رہ گیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے۔
کتاب رونمائی کی تقریب کی صدارت معروف سکالر عبد الحمید نیر نے کی، جنہوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
پاکستان میں جو عمرانی معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے آج کل، جس کا پرتاؤ ہمارے آئین میں کسی لحاظ سے ملتا ہے، اس سے عدم اطمینان بہت پھیلا ہوا ہے، بے اطمینان لوگ بہت ہیں، مختلف قسم کے لوگ بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کتاب کی افادیت یہ ہے کہ وہ اس بحث کو آگے بڑھاتی ہے، ان کے اپنے خیال میں انہوں نے اس کا حل بتایا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے طالب علم ہیں یونیورسٹیوں کے، انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر پڑھیں گے اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو انہیں بہت سی معلومات اس میں حاصل ہوں گی اور وہ اس بحث میں شامل ہو سکیں گے کہ ہمارے معاشرے کا عمرانی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے۔
تقریب میں مصنف، شعراء، میڈیا کے نمائندگان، اسکالرز اور ادب سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کتاب پر اپنا تبصرہ پیش کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین خالد مسعود نے کہا کہ عمرانی معاہدے کے حوالے سے یہ کتاب اردو زبان کی منفرد کتاب ہے۔
ہم لوگ عمرانی معاہدے کی بہت ساری بات کرتے ہیں، اس کی جو صحیح فہم ہے، تفہیم ہے، وہ میرا خیال ہے اس کتاب کے پڑھنے سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی پوری تاریخ، اس کے جتنے بھی مختلف پہلو ہیں، ان سب پہ بڑی تفصیل سے آپ نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ یہ پڑھنے والے سے گفتگو لگتی ہے، شروع سے آخر تک یہ ایک مکالمہ کر رہے ہیں قاری سے، اور اس میں اگرچہ جگہ نظر نہیں آتی لیکن قاری کو برابر شریک سمجھتے ہیں۔ تو اس گفتگو کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی پاکستان میں ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یہ کتاب میرا خیال ہے پڑھنی ضروری ہے۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مبشر ملک۔
اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، یعنی وقفہ لیتے ہیں مختصر سا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ہمارے پروگرام میں ابھی تو بہت مزے مزے کی رپورٹیں شامل ہیں، خاص طور پر انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
جی، پروگرام صدائے جہاں کے آخری حصے میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں حاضر ہیں اور آپ کو بہت ہی زبردست رپورٹ سنوائیں گے، اور خاص طور پر جو ابھی ہم آپ کو رپورٹ سنوانے والے ہیں اس کو سن کر بہت ساری خواتین ضرور انٹرٹین ہوں گی، اور مجھے بھی انتظار ہے بہجت، آپ ہمیں بہت زبردست رپورٹ سنوا رہی ہیں۔ میں اس تجسس کو قائم رکھوں گی، آپ سے ہی پوچھوں گی، آپ بتائیے اگلی رپورٹ میں آپ کیا بتانے والی ہیں۔
نگہت آپ یہ تو جانتی ہیں فیشن کے انداز اور رنگ ڈنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مختلف ملبوسات اور کپڑوں کے ڈیزائن برسوں کے بعد پھر سے توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں؟ جیسے میں نے اپنی ماں کو لمبی قمیضوں اور شلواروں میں دیکھا تھا، پھر خود بھی انہیں پہنا، اونچی قمیض، لمبی قمیض، ساڑیوں کے مختلف انداز، اور یہ پلازو کیا آپ کو شرارے کی یاد نہیں دلاتا؟ کھڑے اور کھلے پانچوں کے پجامے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، لیکن آج کے فیشن میں تو نام بھی فیشنیبل ہے، یعنی پلازو کا۔
آج بھی میں نے پلازو ہی پہنا ہوا ہے اور مجھے اتنا کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے، کھلے ڈیلے ڈالے آپ ایزی فیل کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، اور فیشن کا فیشن ہوتا ہے اور ریلیکس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں۔ قسم قسم کے آج کل میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مارکیٹ میں تو پہنی ہوتی ہیں خواتین نے، تو بہت اچھا لگتا ہے۔
اسی پلازو کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سرحدوں کی جو بندش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ بھی فیشن کی اس پرواز کو نہیں روک سکی۔ اب یہی پلازو کی جو بات ہم کر رہے ہیں، پاکستان میں مقبول ہونے والی یہ پلازو پینٹس اب بھارت میں بھی بہت شوق سے پہنے جا رہی ہیں، اور یہی رپورٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اور وجہ جاننے کی کوشش کی ہے دلی میں ہماری ساتھی ریتل جوشی نے، تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
کچھ تو بات ہے اس لباس میں کہ بھارت میں ہر فیشن پسند خاتون اس پر یوں فدا ہے۔ تقریباً 3 سال پہلے تک یہاں بہت کم لوگ ان ڈھیلے ڈھالے پلازوز سے واقف تھے۔ جانے پہچانے فلم میکر اور فیشن ڈیزائنر مظفر علی کہتے ہیں کہ پلازوز تو ایک خالص ہندوستانی لباس ہے۔
شروع سے یہ رائج ہے، یہ جو چوڑا پائجامہ ہے لکھنؤ میں، اودھ میں، ہمیشہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مرد بھی پہنتے تھے، عورتیں بھی پہنتی،
اس کو ازار کہتے تھے، اور وہ بھی بہت ہی سٹائلش، ٹرینڈی، لیسز، گوٹا، کڑھائی، اس سے بنتا تھا۔ مظفر کی فلم امراؤ جان میں بھی جب ینگ ریکھا ہے تو وہ چوڑا پائجامہ پہنتی ہے۔
بھارت میں پلازوز کی تاریخ بھلے ہی پرانی ہو، لیکن کرتے کے ساتھ پہننے کے لیے یہاں خواتین کی پسند چوڑی دار پائجامے یا سلوار ہی رہے، جب تک سرحد پار سے پلازوز نے دستک نہیں دی۔ بھارتی لڑکیوں اور خواتین کا پلازوز سے پہلا بڑا تعارف 2014 میں ہوا، جب ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے پاکستانی سیریلز دکھانے شروع کیے۔ 2016 میں ان سیریلز کو دونوں دیشوں کے بیچ خراب رشتوں کا واسطہ دے کر آف ایئر کر دیا گیا، لیکن تب تک تو یہ پلازوز بھارتی لڑکیوں کے دل اور الماری دونوں میں جگہ بنا چکے تھے۔
پاکستان سے یہ سیریل آئے اور کیونکہ وہ اتنے پاپولر ہوئے اور لڑکیاں بھی خوبصورت اچھے اچھے کپڑے پہنے، تو ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو پہنے۔
انسپریشن بھلے ہی سرحد پار سے آئی، لیکن اب پلازوز پوری طرح سے بھارتی رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ نئے اور ینگ ڈیزائنرز ان پر تمام طرح کے ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں۔
بیٹ شارٹ کرتی، بیٹ لانگ کرتی، آئی لو ٹو پیئر دیم وتھ پلازوز، ہیوی پلازوز، پرنٹڈ پلازوز، آئی ٹرائی ٹو پٹ ان آل کائنڈ آف پلازوز۔
دے کین گو وتھ ٹاپ، with kurtis and with a suit also.
Office going ladies بھی مجھ سے یہ چیز مانگ رہی ہیں، جو ہمارے پاس ہر کلر میں، ہر پرنٹ میں، چاہے آپ گجراتی پرنٹ لے لو یا بندھیز میں لے لو۔
فیشن کی فضا کا کیا ہے، جانے کب بدل جائے، لیکن بھارت میں فی الحال اس کا رخ اس اسٹائلش اور آرام دہ لباس کی طرف ہی ہے۔ ریتل جوشی، اردو وی او اے، دلی۔
جی نگت، اس رپورٹ کے بعد اب چلتے ہیں ہم فلموں کی طرف۔ آپ نے بتایا تھا کہ ورنا فلم کے بارے میں آپ بتانے والی ہیں، اس کا موضوع بھی اسی طرح چھوتا ہے جیسے شعیب منصور کی باقی فلموں کا، خدا کے لیے اور بول فلم کے موضوعات تھے، جس کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی ہمت درکار ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں ابھی بھی ہم دو راہوں پر ہیں۔ تو ورنا بھی اسی طرح کا بڑا حساس موضوع ہے اس فلم کا، دھوم بھی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فلم بنائی ہے شعیب منصور صاحب نے، کچھ اور بتائیے اس کے بارے میں۔
جی بالکل بہجت، ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور ڈائریکٹر شعیب منصور کی نئی آنے والی فلم ورنا کے حوالے سے، جس میں مائرہ خان لیڈ رول ادا کر رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی شعیب منصور نے ایک سنجیدہ موضوع کو چنا ہے۔ اس فلم کی کہانی مائرہ خان کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں مائرہ خان زیادتی کا شکار ہونے کے بعد بدلہ لیتی نظر آئیں گی۔ فلم ورنا میں ہارون شاہد اور مائرہ خان کے علاوہ زرار خان، نیمل خاور، رشید ناس نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ یہ مائرہ خان کی دوسری فلم ہے جس میں وہ شعیب منصور کے ساتھ کام کرتی نظر آئیں گی۔ اس سے قبل وہ ان کی فلم بول میں بھی کام کر چکی ہیں۔ फिल्म वरना 17 नवंबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इस फिल्म को लेकर इस्लामाबाद के शहरी क्या तवक्कुआत रखते हैं, जानने की कोशिश की है हमारे नुमाइंदे वली हसन ने। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
तुम सचमुच खुश हो ना सारा?
इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते।
और हम नादान।
कैसा लग रहा हूँ? तुमने वो कर दिया जो मुगल शहजादे जहांगीर को शादीशुदा नूरजहान ने कर दिया था।
विरना में बेसिकली देखा जाए तो मायरा खान है। मायरा खान ने ऑलरेडी अभी तक जितनी फिल्में की हैं वो सारी ऑलमोस्ट हिट गई हैं। तो विरना भी होप्स हो के हिट ही जाएगी क्योंकि उसकी अदाकारी काफी अच्छी है। और शोब मंसूर जो है वो जितनी फिल्में अभी तक उन्होंने बनाई हैं सब अच्छी बनाई हैं। इससे भी उम्मीद तो यही है ऑडियंस की भी कि फिल्म काफी अच्छी जाएगी।
ऐसे ट्रेलर तो मैंने नहीं देखा मूवी का, लेकिन आई गेस मूवी अच्छी हो। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बेहतरी की तरफ काफी बेहतर जा रही है। मतलब सो कॉल्ड जो आपकी मौला जट टाइप मूवीज थी उसकी तरह तो खैर अच्छी बात है, आप लोगों ने स्विच कर ली है, लेकिन मतलब इन प्रोग्रेस है तो अ गुड स्टेप।
एक्सपेक्टेशंस बस ठीक हैं। मायरा खान की एक्टिंग भी मैंने ट्रेलर देखा बस ठीक लगा, क्योंकि बेसिकली मायरा खान जो है वो उस अगर वो सॉफ्ट एक्टिंग करे तो उस पर ज्यादा सूट करेगी। मेरे नजर में उसने जरा हार्ड एक्टिंग किया तो मुझे उस पर सूट नहीं करी, लेकिन ओवरऑल गुड एफर्ट।
पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मतलब मूवीज का और सिनेमा का रिवाइवल हुआ है ना। मतलब अभी काफी मतलब फैमिली फिल्म काफी अच्छी फिल्म बन रही है। और जहां तक रही इस फिल्म की वरना नाम की, इसकी मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उम्मीद लग रहा है कि स्टोरी भी अच्छी होगी। तो हमारा तो इरादा है इंशाल्लाह दोस्तों के साथ हम तो 14 नवंबर को जाके देखेंगे सिनेमा पे। जैसे रिलीज होगी हम पहले दिन जाके हम प्लान कर रहे हैं कि हम एडवांस में जाके टिकट ले लें और एडवांस में हम वो करें मतलब फिल्म की टिकट ले। हमारा तो नाम तो बहुत एक्साइटेड इसके लिए, इस फिल्म को देखने के लिए। जी मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, मायरा खान के भी, शेख मंसूर के भी बहुत बड़ा फैन हूँ।
तो कहा तो यही है काफी अच्छी मूवी है इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान की जो भी मूवी आई है वरना ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि काफी चेंजेस हुई है पाकिस्तान की सिनेमा में। काफी अच्छा ट्रेलर है और सस्पेंस भी बहुत ज्यादा है, तो यही उम्मीद की जाती है कि हिट होगी, बाहर भी हिट होगी, पाकिस्तान में भी हिट होगी, इंशाल्लाह देखने जाएंगे। शेख मंसूर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बोल भी उसने डायरेक्ट की थी और खुदा के लिए भी, तो भी काफी अच्छी मूवीज है। उसको देख कर बंदा मतलब ये कह सकते हैं कि पैसे जाया नहीं होंगे भाई, जाएंगे।
नहीं मैच कर गया तो क्या करेंगे?
वरना फिल्म के बारे में रिपोर्ट आप सुन रहे थे, और अब एक और फिल्म के बारे में, जैसे कि हम वाशिंगटन से भी आपके लिए कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आपको सुनवाएं जो कि किसी फिल्म की कहानी पर मबनी हो। और सफर उर्दू में सफर के मानों में तो मुस्तमिल है, लेकिन अंग्रेजी जुबान का सफर भी कुछ ऐसी जर्नीज या सफर की वजाहत करता है जिनकी वजह मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, इंसानी अलमिये हैं, घर से बेघर होने का दर्द है और लंबे और तवील रास्तों पर जिंदगी का गामजन होना है। कभी खाना जंगी है, कभी जबरो तशद्दुद है, कभी खून रेजी है और कभी बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब, और कभी अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अनदेखे रास्तों का सफर। ईरानी डायरेक्टर कुर्बान करीमी की फिल्म सफर इन सारे मसाइल और इन सारे आलाम का पता देती है, और आपको हम रिपोर्ट सुनवा रहे हैं जिसे आपके लिए तैयार किया है गुलरुख ने।
दूरेश फुर बुद از تپه‌های سبز و توشم پر بود از ماهی‌های شاد و بهش گفت خرچنگ خانم خبر نداری یه سری ماهیگیر دارن میان با توراشون.
हर साल जनूबी एशिया समेत वस्ती एशिया से लाखों की तादाद में लोग गैर कानूनी तरीके से बेहतर मुस्तकबिल और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक का रुख करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही या तो सरहदी हुक्काम उनको पकड़ लेते हैं या फिर वो लोग किसी न किसी हादसे का शिकार होकर रास्ते में ही हलाक हो जाते हैं। दुनिया के ज्यादातर ममालिक में अमन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जिसकी वजह से दहशत सदा ममालिक में गुर्बत भी बढ़ गई है। تو لوگوں کی بڑی تعداد غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک جاتے ہیں۔ اس انسانی المیے پر حال ہی میں ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس کی ہدایت کاری ایران سے تعلق رکھنے والے قربان کریمی نے کی ہے۔ سفر نامی فلم کی کہانی بھی ایسے ہی بدنصیب افراد کی گرد گھومتی ہے جو غیر قانونی طور پر مختلف خوابوں، امیدوں اور خدشات کے ساتھ ایران، پاکستان، عراق اور افغانستان سے آتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی منزل بہتر مستقبل کی تلاش میں ایک محفوظ ملک میں پناہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس فلم میں ان کی منزل آسٹریلیا ہے۔ اس فلم کی کلیدی کرداروں میں سے ایک پاکستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا 16 سالہ بلال بھی ہے جو دہشت گردی کی وجہ سے بہتر زندگی کے حصول کے لیے آسٹریلیا کا رخ کرتا ہے۔
بیٹا پیسے پہنچ گئے؟
جی انہیں پیسے مل گئے ہیں، سب انتظام ہو گیا۔
اچھی بات ہے، انشاءاللہ ادھر میں تم ضرور کامیاب ہوگے۔ تم سن رہے ہو نا؟
جی
بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟
جی میں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم، جس کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے ہے، وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر تہران سے سارا اپنے چھوٹے بیٹے عامر اور اپنے بھائی نیما اور اس کی بیوی مرجان کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا میں پناہ گزین کے طور پر رہنے والا نجیب اللہ، جس کا تعلق افغانستان سے ہے، وہ اپنے ملک میں طالبان اور نامصائب حالات کے پیش نظر اپنے بھائی حسن کے ساتھ آتے ہیں، مگر نجیب اللہ اب آسٹریلیا جانا چاہتا ہے۔
You pay me the money or you stay in Indonesia. Okay. There is nothing more to discuss.
Okay. Sorry if there have been some misunderstanding.
Man, call the police. Man, call the police. Man, call the police.
یہ لوگ علی نامی انسانی سمگلر کے ذریعے ایک کشتی میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رستے کا خطرہ، لہروں کا خوف دل میں ہونے کے باوجود صرف پر امن، آزاد اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں۔ سفر نامی فلم کے ہدایت کار قربان کریمی نے وائس آف امریکہ اردو سے گفتگو میں کہا کہ میں نے اس کے کرداروں کو ڈھونڈا جس کے خاندان، عزیز و اقارب یا پھر خود ان کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئے ہیں۔ یہ تمام حقیقت پر مبنی ہے۔
Story based on real facts in a kind of narrative storytelling movie format.
اس فلم کو پاکستان، ایران، عراق اور افغانستان میں مختلف ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا ہے اور لوگوں کی زیادہ تعداد نے دیکھا۔
This film had a lot of views, like they put it on many TV channels like in Iran, Afghanistan, Pakistan and Iraq, and many millions of people have watched the film. And to be honest, the stuff that I've seen, like basically the comments that people put on social media, Facebook and YouTube here and there, mostly I would say it's been really positive. And people, I wouldn't say enjoying because it's such a sad story, but they really related to the film.
قربان کریمی کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں ایمانداری سے کہوں تو یہ بات سچ ہے کہ لوگوں نے اس پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے اس کو بے حد پسند کیا کیونکہ یہ ایک سبق آموز فلم ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض لوگوں نے اس کو مختلف زاویے سے بھی دیکھا۔ قربان کریمی کا فلم میں انسانی سمگلروں کے بارے میں کہنا تھا کہ اس قسم کے سمگلر چند پیسوں کی خاطر لوگوں کے ساتھ بے دردی والا سلوک کر دیتے ہیں۔ انسانی سمگلنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ فلم یقیناً اس لحاظ سے قابل توجہ ہوگی کہ اس کے ذریعے ایک اہم انسانی مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنی آنکھوں میں بہتر مستقبل کے خواب سجائے ان لوگوں کی امیدیں ان کی سانسوں کے ساتھ سمندر کی بہرحم لہروں میں ڈوب جاتی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आप सोशल मीडिया पर आइए और हमारे पेज भी लाइक कीजिए SEJ रेडियो का और साथ ही साथ रेडियो न्यूज नेटवर्क का, जहां पर आपको तमाम जो हमारे पुराने प्रोग्राम से सदाए जहां के अब तक जो हम पेश कर चुके हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो जाइए और सुनिए रेडियो न्यूज नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ निगहत अमान आपसे इजाजत चाहती हैं। जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
और यहां वाशिंगटन से रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर एंजम हैरल्ड गिल और इंजीनियर तैयब जुबैर के साथ बहजत भी आपसे इजाजत चाहती है। आपसे हमारी मुलाकात होगी फिर सदाए जहां के एक और प्रोग्राम के साथ, जिसे न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका के तआवुन से पेश किया जाता है। बहजत इजाजत चाहती है, खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔